بسم اللہ اولہ و آخرہ، تیرواں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر ہے 100. سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، اور 13 منافقین کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، اور جیسے بات ہوئی تھی کہ 16 اقسام آ رہی ہیں منافقین کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمت صحابہ کرام کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے. والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکیوں میں، احسان میں. رضی اللہ عنہم، انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ راضی ہو گیا اللہ ان سے. ورضوا عن، اور وہ راضی ہو گیا اس اللہ سے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ان کے لیے ایسی جنتیں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے پہ منافقین کی 14 قسم آ رہی ہے، غیر معلوم انصار منافقین اور نفاق پر ڈٹے رہنے والے. فرمایا وممن حولکم، اور بعض جو تمہارے آس پاس ہیں یعنی مدینہ کے اطراف میں. من العراب منافقون، وہ عرب بدوؤں میں سے منافقین ہیں. ومن اہل المدینہ، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی. مردوا علی النفاق، اور وہ جمع ہوئے ہیں اپنے نفاق پر. لا تعلمہم، اور آپ انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمہم، اور ہم انہیں خوب جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں عذاب دیں گے دو مرتبہ، ایک ان کے روحوں کے نکلنے کے وقت اور دوسرا قبر میں. تو یہ دو مرتبہ ان کو عذاب ہوگا. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف، جو اشارہ ہے اخروی عذاب کا. آگے اب یہاں جو ہے مومنین کے بھی دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے. پہلا گروہ حضرت ابو لبابہ، ان کے 6 ساتھیوں پر مشتمل، گویا 7 ساتھی، اور جیسے کہ ذکر آیا تھا ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا، لیکن یہ غزوہ تبوک میں نکل نہیں سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا علم ہوا تو انہیں ندامت ہوئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دی کہ مسجد نبوی کے ستونوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھ لیا، اور کہا کہ ہم اسی حالت میں جان دے دیں گے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں معاف نہ کر دیں. چنانچہ ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ اور لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ملے جلے ہیں ان کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں اور کچھ دوسرے یعنی برائیاں بھی ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ قبول کر لے اللہ ان کی توبہ. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بہت توبہ قبول کرنے والے، مسلسل رحم فرمانے والے. تو تائبین سے سلوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. اور منافقین پر ایک پابندی یہ لگی تھی کہ تم مال خرچ کرو تو وہ تم سے قبول نہیں کیے جائیں گے، لیکن ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، ان مومنین کی. چنانچہ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیجئے ان سے ان کے مال صدقے میں سے. تو تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ پاک کر دیں اس کے ذریعے سے انہیں اور ان کا تزکیہ ہو. وصلی علیہم، اور دعا فرمائیے ان کے حق میں. تو یہاں یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے، تاکہ تزکیہ ہو سکے اور تاکہ طہارت حاصل ہو سکے. تو اصل میں تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اور زکوٰۃ جو ہم کہتے ہیں اس کے شرعی معنی تو ہوتے ہیں کہ صاحب آپ کہیں صاحب زکوٰۃ، صاحب نصاب جو شخص ہوتا ہے اس میں سال میں پھر اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی اس میں 2.5% وہ نکالتا ہے. یہ تو شرعی معنی زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے لغوی معنی زکوٰۃ کے ہوتے ہیں تزکیہ کرنا، اور تزکیہ کہتے ہیں بڑھانے کو. اور یہ وہ عمل ہے جو مالی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر مطلوبہ پودا اگنا شروع ہوتا ہے. لیکن صرف وہی پودا نہیں اگتا، بہت سارے جھاڑ جھنکاڑ بھی اگنے لگتے ہیں. تو مالی کیا کرتا ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ کھرپا لیتا ہے اور اس سے جھاڑ جھنکاڑ کو کھرچ کھرچ کر نکالتا رہتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ باغ نہیں بنے گا، جنگل بن جائے گا. تو یہ جو مالی کا عمل ہے کھرپا لے کر جھاڑ جھنکار کو نکالنا، یہ اصل میں تزکیہ ہے۔ دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ دنیا کی محبت بڑھتی ہے، پیسے کی محبت بڑھتی ہے، تو اس محبت کو کھرچ کھرچ کے دل سے نکالنا تاکہ اللہ کی محبت دل میں بڑھے۔ تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی والا معاملہ ہے کہ باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں کم کرنا، اللہ کی محبت کو بڑھانا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان مومنوں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صدقات بھی وصول کر لیجئے اور پھر ان کے حق میں دعا بھی فرمائیے۔ اور اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، بے شک آپ کی دعائیں ان کی تسکین کا ذریعہ ہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آگے توبہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا انہیں نہیں معلوم، اَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ لیتا ہے صدقے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ توبہ کہتے ہیں نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر فرما برداری کی زندگی اختیار کر لینا، اللہ کی ناراض کرنے والی زندگی چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کر لینا۔ اس کی شرائط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دے، دوسری شرط یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت و پچھتاوا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ دوبارہ کبھی اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرے، عزم کرے۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے وہ حق لوٹائے، اور نہیں بھی لوٹا سکتا تو پھر اس سے معافی مانگے۔ تو یہ شرائط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم سورہ فرقان پڑھیں گے، اس میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ پھر جب توبہ قبول کرتا ہے تو یہی نہیں کہ توبہ یعنی ان گناہوں کو مٹا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہوگا۔ ایک دفعہ جو ہے میں خطاب سن رہا تھا اور طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ نکلے ہوئے تھے کہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ لوگ تھے، ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو شوبس سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا تھا ڈراموں اور فلموں میں، اور اب تائب ہو گیا تھا۔ تو کہیں بات چلی تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ اب یہ بڑا عجیب جملہ تھا، تو ساتھیوں نے کہا میاں ابھی تمہیں جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے نیک بنے ہوئے، تم کیسے کہہ سکتے ہو تمہاری نیکیاں ان سے زیادہ ہیں؟ تو اس نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، تو میرے گناہ تو بہت ہیں، اور اگر اللہ نے میری توبہ قبول کر دی تو پھر میری نیکیاں اگر گناہوں کو نیکیاں بنا دیا تو پھر آپ سے زیادہ ہی ہو جائیں گی۔ محض اللہ تعالیٰ بہت قبول کرنے والا، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرنا یہ نادانی ہے، جیسے ہی خیال آئے اسی وقت توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا علم یا علم، بس کیا انہیں نہیں معلوم، ان اللہ ہوا یقبل التوبتا عن عبادی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور وہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں، وان اللہ ہوا التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بہت توبہ قبول کرنے والے، مسلسل رحم فرمانے والے۔ باقی زندگی میں اب کہا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کام کرتے ہو، کیونکہ منافقین کا ذکر پس منظر میں آ رہا ہے۔ فرمایا وقل عملو، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو، فسیر اللہ، پس اللہ ان قریب دیکھے گا، عملکم و رسولہ والمؤمنون، اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال، اور اسی طرح اس کے رسول بھی دیکھیں گے اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے، وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس جو ہے غیب اور موجود کے جاننے والے اللہ کی طرف، یعنی اپنی موت کے بعد، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب آگے تین اور نہایت نیک صحابہ کا ذکر آ رہا ہے، جن سے محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں جانے سے وہ رہ گئے۔ ان میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کا یہ پورا جو معاملہ تھا غزوہ تبوک کا، اس سے واپس آئے اور منافقین جا جا کے جھوٹے بہانے کر کر جو ہے وہ آنے لگے، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا تو آپ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے عہد کر لیا کہ کچھ ہو جائے میں نے سچ ہی بولنا ہے. اب انہوں نے سچ سچ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, سواری بھی موجود تھی, صحت بھی تھی, اور راستے کے لیے جو ہے زیادہ راہ بھی تھا, محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گیا. میری اٹھنی تیز تھی, میں سوچتا رہا کہ اگلے دن آپ کو جا لوں گا. تو وہ دن گزر گیا, پھر میں سوچا ابھی تو یہ لشکر آرام سے جا رہا ہے, ابھی ایک دن اور رک جاتا ہوں پھر جا لوں گا. لیکن پھر وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ اب میں جتنی بھی کوشش کر لوں اب نہیں پہنچ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم انتظار کرو. اور پھر یہ باہر آ گئے, لوگوں نے پوچھا بھائی کیا کہا تم نے, انہوں نے کہا میں نے تو سچ سچ کہہ دیا. منافقوں نے کہا کہ نہیں یہ تم نے کیا کیا, جاؤ کوئی بہانہ کراؤ. تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جا کر کوئی بہانہ بنا لوں, لیکن مجھے پتہ چلا کہ میری طرح دو اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایسے ہی سچی بات کہی. انہوں نے کہا کہ میں نے پھر عہد کر لیا کہ اب جو ہو سو ہو, لیکن میں نے کوئی جھوٹی بات نہیں کرنی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ اب ان سے بات چیت بند. چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی دو ساتھی تو اپنے گھروں میں ہو کر رہ گئے, لیکن حضرت کعب بن مالک بازاروں میں جاتے رہے اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیفیت یہ تھی کہ جب میں اپنی ذاتی نماز پڑھ رہا ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے رہتے, اور جیسے ہی میں سلام پھیر کر آپ کی طرف دیکھنے لگتا تو آپ نظریں پھیر لیتے. اسی طرح جو ہے بازاروں میں چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرتے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. ایک دن تو بہت ہی طبیعت ان کی تنگ ہوئی اور اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں دیوار پھلانگ کر چلے گئے, کیونکہ دروازے سے تو امید نہیں تھی کہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ جو ہے کھلے گا, اور اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ تو اس نے بس اتنا جواب دیا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو واپس آ کے گئے اور کہتے ہیں 40 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی علیحدہ کر دو. تو پوچھا کیا طلاق دے دیں؟ کہا نہیں طلاق نہ دو, بس ویسے ہی ان کے میکے بھیج دو. اس طرح مزید 10 دن گزر گئے بالکل تنہائی. اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے جو نازل ہوئی, اور اس میں ابھی تو خیر ان کا ذکر آ رہا ہے ان تینوں کا, اور آگے پھر ان کی مغفرت کا ذکر اگلی آگے آیت نمبر 118 میں آ جائے گا. اور اس آیت ان کی معافی کے ذکر کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے, اور صحابہ کرام بھی بکتر دوڑے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ساتھیوں کی طرف. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ہوا یہ کہ جسے گھوڑا ملا گھوڑے پہ سوار ہوا, جو بھاگ سکتا تھا بھاگا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مقام پر چڑھ گیا, وہیں سے انہوں نے آواز لگائی کہ اے کعب مبارک ہو. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سب پر بازی لے گئے, سب سے پہلے وہ آواز آئی اور حضرت کعب سمجھ گئے کہ میری توبہ قبول ہو گئی. چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے انہیں سینے سے لگایا, اور پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس جو کچھ ہے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک تہائی اللہ کی راہ میں دے دو, باقی جو ہے اپنے پاس رکھو. تو یہ واقعہ ہے, اور اس پس منظر میں یہ آیات ہیں جن کا مطالعہ کریں. اور فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو جن کا معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے اللہ کے حکم پر. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ, اب چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے اور چاہے تو اللہ جو ہے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ان پر نظر کرم فرمائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی سب کچھ جاننے والے, کمال حکمت والے. پھر آگے پھر ان کی مغفرت کا اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آ جائے گا. اب 15ویں قسم آ رہی ہے منافقین کی, کہ ضرر رساں اور مسجد ضرار بنانے والے منافقین. تو یہ مسجد قبا کے قریب ہی ایک مسجد جو ہے وہ ان منافقین نے بنائی تھی, اور اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا, اور یہ ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی. ضرارن, نمبر ایک اس کی وجوہات کیا تھی اس مسجد بنانے کی, کہ تکلیف پہنچانے کے لیے. نمبر دو وکفرا, اور کفر پھیلانے کے لیے. نمبر تین وتفریقاً بین المومنین, اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ فساد ڈالنے کے لیے. اور نمبر چار وإسعادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور انتظار کرنے کے لیے اس شخص کا جو لڑتا رہا اللہ اس کے رسول سے اس سے پہلے. اشارہ ابو عامر راہب کی طرف, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا, اور یہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں سے چلا گیا, لیکن اب ایسی جگہ چاہیے تھی کہ وہ وہاں آرام سے آ سکے, اور مزید بگاڑ پیدا کر سکے, تو اس کے لیے بھی ایک انہوں نے گویا انتظام اس کے حوالے سے بھی اس مسجد ضرار کو بنایا. فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے مگر بھلائی کا. چنانچہ عبداللہ بن ابی اور جد بن قیس وغیرہ نے یہ مسجد بنائی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اس سے پہلے یہ بنی تھی, اور بڑا ان کا اصرار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس میں نماز ادا کر لیں. چنانچہ آپ نے وعدہ فرما لیا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ تشریف لائیں گے, لیکن آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئیں, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس مسجد کو توڑ دیا گیا. تو فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون, یعنی وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ان کا ارادہ صرف بھلائی کا ہے, اور یہاں فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ضرور جھوٹے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا مقصد سوائے فساد پھیلانے کا کچھ نہیں ہے. تو مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد ہونی کیسی چاہیے, تو مسجد قباء کا ذکر آ رہا ہے. اور فرمایا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار سے روکا جا رہا ہے ابتدائی آیت میں, لا تقم فیہ ابدا, آپ سے کہا گیا کہ آپ نہیں کھڑے ہوئیے اس مسجد میں کبھی بھی. المسجد اسس علی التقوی من اول یوم, البتہ وہ مسجد جو بنائی گئی ہے جس کی بنیاد رکھی ہے گئی ہے تقوی پر پہلے ہی روز سے, احق ان تقوم فیہ, وہ زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں تشریف لے جائیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اب فضیلت اہل قباء کا ذکر آ رہا ہے مسجد قباء کی فضیلت کے بعد, کہا کہ اس مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں نہایت پاک صاف رہنا. واللہ یحب المتطہرین, اللہ دوست رکھتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو, یعنی طہارت اختیار کرنے والوں. تو صحابہ نے پھر یہ اصحاب قباء سے پوچھا بھی تم ایسا کیا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن میں فرمائی, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بڑی اچھی طرح طہارت کا اہتمام کرتے ہیں, پانی بھی استعمال کرتے ہیں ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں, تو جب بھی آدمی جائے تو اچھی طرح جو ہے وہ پاکی اختیار کرے. آج کے زمانے میں اب ڈھیلوں کا استعمال تو نہیں ہے, اس کی جگہ اب ٹیشو پیپر آ گیا, تو صرف ٹیشو پیپر سے استنجا کر لینے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے, اب صرف پانی سے استنجا کرنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے, لیکن اگر دونوں سے کیا جائے تو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی شوق عطا فرمائے کہ ہم طہارت کا بہت اہتمام کیا کریں, اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھیں, اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھیں, اور اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو, اپنے دل کو بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے انجام آ رہا ہے اہل قباء کا, افمن اسس بنیانہ, بس کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی جو ہے اپنی عمارت کی, اللہ تقوی من اللہ و رضوان, اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضا پر, خیرن, کیا وہ بہتر ہے, امن اسسا بنیانہ, یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی, علا شفا جرف انہار, یعنی وادی کے اس کنارے پر جو اندر سے کھوکھلا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کا بعض کنارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برچھی سی آگے تو نکلی ہوئی ہے لیکن نیچے کچھ نہیں ہے, تو اگر اوپر کچھ تعمیر ہوگا تو ہوگا کیا کہ یہ ٹوٹ کر کھائی میں گرے گی اور جو ہے وہ سب برباد ہو جائے گا جو کچھ بنائے گا. تو فرمایا کہ فن ہارا بہی فی ناری جہنم, بس وہ لے گرے گی ان سب کو جہنم کی آگ میں. تو وہ کام جو تقوی پر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ اللہ قبول فرماتا ہے, وہ خیر اور بھلائی کا سبب بنتے ہیں, اور وہ کام جو اللہ کو ناراض کر کے اور گناہ اور فسق میں کیے جائیں وہ بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں اور جہنم واصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالموں کو. آگے پھر اہل مسجد ضرار یعنی منافقین کی کیفیت بیان ہو رہی ہے, لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, اور ہمیشہ رہے گی ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی شک ڈالنے والی ان کے دلوں میں. مراد یہ کہ مسجد ضرار کے گرانے کے باوجود جو اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں, ایمان کے بارے میں وہ شک کرتے رہتے ہیں, تو اس کا خاتمہ مسجد ضرار کو گرانے سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. فرمایا الا ان تقطع قلوبهم, مگر یہ کہ موت کے بعد پارے پارا پارا ہو جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والے, کمال حکمت والے ہیں. تو یہ برائی کرنے والوں کو ایک پھر ان کی محبت ہو جاتی ہے برائیوں سے, اور وہ یا تو ایمان لے آئیں توبہ کر لیں پھر جا سکتی ہے، ورنہ یہ محبت انہیں کفر سے اور شرک سے رہتی ہے مستقل، یہاں تک کہ موت ہی نہ آ جائے. آگے پھر اللہ کے ساتھ ایک تجارت کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو، بأن لهم الجنہ، کہ ان کے لیے ہے جنت. تو خریدار کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور بیچنے والے کون ہیں؟ وہ میں اور آپ ہیں اہل ایمان. کیا چیز اللہ خرید رہے ہیں؟ ہماری جان، ہمارا مال. ویسے یہ عجیب بات ہے، دونوں چیزیں دی ہوئی بھی اللہ ہی کی ہیں، تو اللہ نے دی ہیں پھر کہ اللہ تعالیٰ خیر کہہ رہے ہیں میں ہی خرید رہا ہوں، اور قیمت کیا اللہ تعالیٰ ادا کر رہے ہیں؟ جنت. تو اب اصل میں ہم نے کلمہ پڑھ کر یہ اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دی، لیکن یہ اللہ کا مزید اللہ کی شفقت ہے، ورنہ خریدار جیسے ہی خریدتا اپنا مال لے لیتا ہے، لیکن اللہ نے خرید کر بھی ہمارے حوالے کیا ہوا ہے، خرید اللہ نے لیا ہے، لیکن کہے کہ تمہارے پاس ہی ہے اب تم جان بھی اور مال بھی، لیکن اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون و یقتلون، بس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. تو یہ اصل میں کام ہے جو اب کرنا ہے. وعدن علیہ حقا، اور فرمایا کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، فی التورات والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور اب قرآن میں بھی ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ کے مقابلے میں. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس اب خوشیاں مناؤ سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑا عظیم، بڑی عظیم کامیابی. تو اللہ تعالی ہمیں سودے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ شعوری طور پہ نہ صحیح، لیکن لا شعوری طور پر ہم یہ سودا اللہ سے کر چکے ہیں، اللہ کی دی ہوئی جان اور اس کا مال اللہ کو بیچ چکے ہیں، اور یہ اب ہمارے پاس امانت ہے. اور دیکھیں جب سودا ڈن ہو جاتا ہے، خریدار بیچنے کے لیے تیار ہو، خریدار خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بیچنے والا اس کی قیمت لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اسے انگریزی میں کہتے ہیں جب ڈیل ڈن ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھ ملایا جاتا ہے، اور یہ شیک ہینڈ، یہ ہاتھ ملانا، یہ علامت ہوتی ہے کہ دونوں اب راضی ہیں، بیچنے اور خریدنے والے. تو اسی کو عربی میں بیعت کہتے ہیں. بیعت جو ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گویا ایک وعدہ ہوتا ہے. اصل میں تو یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوئی ہے، لیکن یہ جو وعدہ کیا جاتا ہے یہ کسی انسان کے ہاتھ پر کیا جاتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ وعدہ کس کے ہاتھ پر ہو رہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. آج اللہ کے دین کا کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی شخص جو وہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے وہاں پہ، حقیقت میں یہ وعدہ ہوتا ہے اللہ ہی سے، لیکن یہاں ہاتھ ہم کسی ایسے انسان سے ملاتے ہیں جو پھر اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. تو یا تو دین غالب ہو، تو پھر جو خلیفہ وقت ہوں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی کہ بھئی ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، اور جو بھی آپ ہمیں کہیں گے جو شریعت کے اندر اندر ہے، تاکہ اللہ کے دین پر عمل ہو سکے. اور اگر یہ دین نافذ نہیں ہے جیسے آج کل کا دور ہے، تو پھر کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت ہوگی جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں اترا، اس نے جماعت بنائی ہے، تو ہم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں کہ بھئی ہم بھی اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے یہ ہم وعدہ جو کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر کر رہے ہیں، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہم تمہاری بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، بشرطیہ کہ وہ معروف کے اندر اندر ہو، تم اللہ اس کے رسول اور اس کی شریعت کے خلاف کوئی حکم دو گے تو نہیں مانیں گے، ورنہ اگر دو گے تو مانیں گے. اسی کو بیعت کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں شروع سے جماعت سازی کا یہ طریقہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سنن نسائی میں امام نسائی نے تقریباً 10 بیعتوں کا ذکر کیا جو آپ نے صحابہ کرام سے مختلف موقعوں پر لی، ورنہ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. تو بیعت کی ضرورت کیوں تھی؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک سنت طریقہ چھوڑ جائیں جماعت سازی کا. تو اس کے بعد جتنے خلفۂ راشدین بنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے پھر بیعت لی. اور اسی طرح جب خلافت کا دور ختم ہو گیا، ملوکیت کا دور آ گیا، تو جو ملوک ہوتے تھے بادشاہ، وہ بھی عوام سے بیعت لیتے تھے اپنی بادشاہت کی، اور ان کے خلاف جو اہل ایمان اٹھے، جن میں ایک بڑا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، ملوکیت کے خلاف انہوں نے سٹرگل کی، لیکن انہوں نے جو لوگوں کو جمع کیا وہ بھی بیعت کی بنیاد پر جمع کیا. اور پھر یہ بیعت کا سلسلہ مسلمانوں میں آخر تک رہا، یہاں تک کہ خلافت کا نظام ختم کر دیا گیا 1924 میں، اور پھر انگریزوں کا نظام آ گیا، مسلمان غلام بن گیا انگریزوں کے، انگریز پھر دستوری نظام لے کر آیا، اس میں پھر جو ہے ممبرشپ اور جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور کاغذ پر جو ہے وہ ممبرشپ کے طور پر جماعتیں بننے لگیں، ورنہ مسلمان جو ہے 19ویں صدی تک بیعت کی بنیاد پر جماعت سازی کرتے رہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں جتنی تحریکیں اٹھی، چاہے وہ آپ شہیدین تحریک لے لیں، وہ بھی بیعت کی بنیاد پر رہی. اسی طرح ابوالکلام آزاد مرحوم، انہیں ایک موقع پر جو ہے وہ یہ سوچا گیا کہ انہیں جو ہے ان کے ہاتھ پر علماء ہند بیعت کر لیں، تو وہاں پر بھی یہ بات سوچی گئی تھی کہ بیعت کر کر ایک جماعت بنائی ہے. تو یہ طریقہ ہے اسلام میں. یہاں پہ اس وقت موقع کم ہے، لیکن مکتبے پر کتابچہ موجود ہے بیعت کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ کو ابھی جو ہے اس کا اعلان اور کر دیا جائے گا، تو وہ کتابچہ لیجئے اور پڑھیے کہ اسلام میں جماعت سازی کی کیا اہمیت ہے، اور جماعت کیسے بنائی جاتی ہے، اور بیعت کی کیا اہمیت ہے. اور یہ وہ عمل ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، جو سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے طریقے سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح صحابہ کے بعد مسلمانوں میں آخر وقت تک رہا. لیکن بعد میں جب دین میں ویسے ہی دینداروں میں کمی آئی، اور دین کو سنبھالنے والے کمزور قسم کے لوگ آئے، اور پیری اور مریدی کا ایک غلط سلسلہ شروع ہوا، اس میں یہ اصطلاح بدنام ہو گئی، اور لوگ جو ہے بیعت سے پھر کترانے لگے، ورنہ یہ مستقل جو ہے یہ بیعت کا سلسلہ مسلمانوں میں رہا ہے. تو اسلامی نظام جماعت میں بیعت کی اہمیت، یہ کتابچہ موجود ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ ضرور اس کا مطالعہ کریں. آگے پھر اس عہد کو نبھانے والوں کی صفات آ رہی ہیں. نو، یہ عہد تو ہم اللہ سے کر چکے، البتہ یہ عہد وہی نبھائے گا جس میں یہ صفات ہوں گی. تو اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نو صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے. فرمایا التائبون العابدون الحامدون، یہ وہ مومن ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، بہت اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور بہت اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. والسائحون الراکعون الساجدون، اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں. اور اسی سے ایک مراد یہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، اور ایسے ہوٹل اور جگہ جگہ کھانے پینے اور رہائش گاہیں موجود نہیں ہوتی، تو گویا لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے، اور راکعون الساجدون، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے. آپ ان چھ صفات کو دیکھیں گے کہ ان کا تعلق جو دین کا پہلا فریضہ ہے کہ خود دین پر عمل کرنا، اس سے ہے. پھر دو صفات آ رہی ہیں جو ہم سے اگلا مطالبہ ہے، کہ دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے یہ صفات ضروری ہیں. ساتویں صفت العامرون بالمعروف، اور وہ حکم کرنے والے ہیں برائیوں کا. اور آٹھویں صفت والناہون عن المنکر، اور وہ منع کرنے والے ہیں برائیوں سے. اور پھر نویں صفت جس کا تعلق جو ہے دینی فرائض کی تیسری منزل سے ہے، یعنی دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، دین کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. چنانچہ فرمایا والحافظون علی حدود اللہ، اور خصوصاً وہ جو حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کی حدود کی. اللہ تعالیٰ اس ساری صفات ہم میں پیدا فرمائے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ایسے اہل ایمان کو. ما کان لنبی والذین آمنوا، اور نہیں ہے نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ہوں مشرکین ان کے قریبی رشتہ دار. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا ان کے لیے کہ یہ جہنم والے ہیں. یعنی ہماری محبت، ہمارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہمارے اگر قریب ترین رشتہ دار بھی ایمان کے مقابلے میں کفر اور شرک کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ سے استغفار، نیک لوگ طلب نہیں کرتے. جب وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، تو ان کے حق میں دعائیں نہیں کی جاتی. تو اس لیے گویا آپ کہیں گے اس آیت سے مشرکین کے حق میں بخشش کی دعائیں مانگنے کی ممانعت کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ایک شبہ ہوتا ہے کہ بھئی مومنین کو تو روکا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، اور ان کی دعا کا ذکر جو ہے ہمیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ملتا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ بخش دیجئے مجھے، ہمیں والدین کو، اہل ایمان کو، جس دن حساب قائم ہو. تو اس شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے. فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا مغفرت مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے الا ان موعدہ، مگر ایک وعدہ جو انہوں نے کیا تھا. اس وعدے کا ذکر بھی سورہ مریم میں ہے، جب ان کے والد نے انہیں گھر سے نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نکل جاؤ اور جو ہے دور ہو جاؤ مجھ سے، تو انہوں نے کہا تھا ساستغفر لک ربی، کہ میں بن قریب دعا کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کا نبی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. کیونکہ یہ وعدہ کیا تھا اس لیے پھر وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے. لیکن فرمایا وعدہ ایہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوب واضح ہو گیا کہ ان کے والد جو ہے دشمن ہے اللہ کے دین کے، تو انہوں نے پھر کیا فتبر آمن، تو انہوں نے اعلان برات کی ان سے، ان ابراہیم لاواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بدبار تھے. آگے مومنین کے لیے تسلی ہے، وما کان اللہ لیذل قوما بعد اذ ہداہم، اور نہیں اللہ ایسا کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دے چکنے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ خوب واضح کر دے ان پر کہ کن چیزوں سے انہیں رکنا چاہیے، بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شئین علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں. آگے توحید باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے حکومت آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی اللہ زندہ فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہاں اس اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی، اور یقیناً مہربانی کی اللہ نے اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجروں پر اور جو ہے انصار صحابہ پر، الذین اتبعوہ فی ساعت الاسرہ، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دور میں. یہ اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف، نہایت نامساعد حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ان مہاجر صحابہ کی، ان انصار صحابہ کی اور دیگر صحابہ کی جنہوں نے اس سخت وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. من بعد ما، اس کے بعد کے، ما کادا یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے پھر رہے تھے دل ان میں سے باس کے، یعنی اتنا سخت اسرا تھا، اسے جیش الاسرا حدیث میں کہا گیا، نہایت سخت اور دشوار اسرا، اور مشکلات کی وجہ سے لوگوں پر ایک گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی. 200,000 کی، اور وہ بھی نہایت تجربے کار فوج رومیوں کی، ٹڈی دل فوج اور نہایت منظم فوج، اس سے مقابلہ تھا. اور مسلمانوں کے پاس اسباب کی قلت، صرف 30,000 مسلمان، مقابلہ 200,000 سے، اس لیے بہت بہت مشکل حالات تھے. فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے رحم فرمایا ان پر، انہ بہم رعوف و رحیم، اب بے شک اللہ تو ان پر ہے ہی بہت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا. اب آیت نمبر 118 میں اعلان قبولیت توبہ ہے حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے لیے. فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین اشخاص پر جن کا معاملہ اللہ نے ملتوی کیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ تنگ ہو گئی ان پر زمین اپنی وسعت کے باوجود، بما رہبت، یعنی اپنی فراخی کے باوجود، یعنی مدینہ میں تنہا ہو گئے، سارے لوگ تھے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس در کو نہیں چھوڑا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں رومیوں کی طرف سے انہیں خط آیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم نے سنا آپ کے صاحب آپ سے ناراض ہو گئے، ہم آپ کی عزت کریں گے. انہوں نے کہا میں نے خط جو ہے تندور میں ڈالا، کہ ویسے ہی اللہ اس کا رسول ناراض ہے اور یہ نئی مصیبت آ رہی، اور اس ڈر سے چپکے رہے، چاہے لوگوں نے بات کی چھوڑ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے بات چیت چھوڑ دی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے ہوں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، سارے لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب ہم چلتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں، بلکہ اسی در سے چمٹے رہے. تو فرمایا وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے ان پر ان کی جانیں، یعنی اگر خودکشی کرنا جائز ہوتا تو شاید وہ اپنی جان دے دیتے، اتنا غم اور پریشانی سے لاحق تھے. فرمایا وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے خوب جان لیا کہ نہیں ہے کوئی پناہ اور ٹھکانہ سوائے اللہ ہی کی جناب میں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے نظر کرم فرمایا ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تو ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا. آگے ترغیب اخلاص دی جا رہی ہے اور جماعت کی بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اکیلے اکیلے دین کا کام نہیں ہوتا، دین کے کام کے لیے بھی اجتماعیت کی ضرورت. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ نہیں کہا بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کونوں خدروں میں اپنے اپنے گھروں میں بس اللہ کو یاد کرتے رہو، نہیں، بلکہ کہا کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ہر نبی نے آ کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اور جن لوگوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کیا انہیں ایک جماعت بنایا، منظم کیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کلمہ پڑھاتے کہتے جاؤ بس اپنے اپنے گھروں میں اب عبادت کرتے رہو، نہیں، انہیں منظم کیا. ایک وقت تو آیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور سارے اہل ایمان سے کہا سب چھوڑ کر آ جاؤ، اپنا گھر بار کاروبار رشتہ دار، مدینہ آ جاؤ. تو اتنی زبردست ڈسپلن والی جماعت بنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے جماعت کی، جماعت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں جماعت کی ضرورت، کیونکہ یہ ہمارا دینی تقاضا ہے. ہم اگر جماعت اختیار نہیں کرتے تو ہم دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتے. اکیلا آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس طرح بکریوں کے لیے دشمن بھیڑیا ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کا دشمن شیطان بھیڑیا ہے، اور شیطان جس طرح بھیڑیا ایسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو کنارے کنارے چل رہی ہو، اکیلی ہو، ان بکریوں پر حملہ نہیں کرتا جو ریوڑ کے درمیان میں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت اختیار کرو اور جماعت کے ساتھ رہو، ورنہ شیطان شکار کر لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کا ذکر آ رہا ہے، بلکہ وقت ہو گیا، ہم یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں گے، کیونکہ چائے کا وقفہ آپ کا پھر مؤخر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آیت نمبر 118 تک یہ رکوع ہو گئے 14، پھر انشاءاللہ باقی بعد میں پڑھیں.